سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع ما فلها حسین جانم، حسین جانم حسین جانم حسین جان.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات على محمد. قرآن مجید میں خداوند عالم کی جانب سے اعلان ہو رہا ہے کہ لوگوں، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے. قرآن مجید میں خود قرآن کے حوالے سے، پھر انبیاء کی بعثت، نبیوں کے بھیجے جانے کے مقصد اور ہدایت کے تمام انتظام فرمانے کو اتمام حجت کے طور پر پیش کیا گیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے نبیوں کو بھیجا لوگوں کے درمیان، جب نبی بھیج دیے گئے، جب ہدایت کا انتظام ہو گیا، تو پھر قیامت کے دن کوئی یہ مجبوری اور معذوری نہیں ظاہر کر سکتا کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی راستہ دکھانے والا نہیں تھا، کوئی نمونہ نہیں تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ حُجَّتُم بعد الرسول، لوگوں کے پاس کوئی عذر نہ ہو جبکہ رسول آ گئے. قرآن جیسی واضح اور روشن ہدایت والی کتاب اور ختم نبوت کے ساتھ، اختتام وحی کے ساتھ، محافظین قرآن اور وارثین قرآن کا انتظام ہوا، یعنی جو ایمان اور عقیدے کی تکمیل تھی، ولایت کا اعلان ہوا. تو نور کا بھی انتظام ہوا، کتاب کا بھی انتظام ہوا. کوئی بھی کتاب پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ روشنی ہو، بغیر روشنی کی کتاب پڑھی نہیں جا سکتی. چاہے جتنی اچھی چھپی ہوئی کتاب ہو، بہت اچھی پرنٹنگ ہے، بڑی بہترین کوالٹی ہے، کاغذ بڑا اچھا ہے، بہت اچھے طریقے سے اس کی پرنٹنگ بھی ہوئی ہے اور بڑی قیمتی کتاب ہے، لیکن اندھیرا ہو تو اس کتاب کو نہیں پڑھا جا سکتا. بہت سادی سی مثال ہے. قرآن بھی اسی تمثیل کو پیش کرتا ہے کہ تمہارے پاس بس کتاب نہیں آئی ہے کہ تم اندھیرے میں ٹٹولو، قرآن کو پڑھو ولایت کی روشنی میں، قرآن کو پڑھو امامت کی روشنی میں، تو تمہارے ظرف بڑھتے جائیں گے اور تم کو قرآن مجید سے ہدایت ملتی جائے گی. اور خبردار، کہیں اندھیرے میں قرآن پڑھنے کی کوشش ہوئی تو بھٹک جاؤ گے. اس کی وجہ قرآن نہیں ہے بلکہ تمہارا غلط سمجھنا ہے. ضروری ہے کہ کتاب کو تم روشنی میں پڑھو، اجالے میں پڑھو، لائٹ کے سائے میں پڑھو، تاکہ الفاظ صحیح دکھائی دیں. ظاہری بات ہے کہ الفاظ کی بات نہیں ہے بلکہ قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے. قرآن مجید کی ایک خصوصیت جس کی جانب کل اشارہ کیا گیا اور سب جانتے ہیں، اور اسی سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، قرآن مجید معجزہ ہے، قرآن مجید لاجواب ہے، قرآن کا کوئی جواب نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے قرآن کا جواب نہیں ہے، قرآن مجید کی معلومات کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، گزشتہ تاریخ کو بیان کرنے کے اعتبار سے، آئندہ کی پیشین گوئی کے اعتبار سے، قرآن سنانے والا ایسا شخص جس نے کبھی کسی کے سامنے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں، جس نے کسی کی شاگردی نہیں کی، اور قرآن مجید ایسی قوم کے درمیان سنایا گیا کہ جن کے پاس ادب اور لٹریچر کا بڑا خزانہ پایا جاتا تھا، اس کے باوجود قرآن کا لٹریچر، قرآن کا ادب، قرآن کی زبان اس کا جواب نہیں ہے۔ تو قرآن مجید ہر اعتبار سے معجزہ ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید لاجواب ہے، قرآن خود تحدی کرتا ہے، قرآن چیلنج کر رہا ہے پورے عالم انسانی کو، کہا کہ اور تم جنات اور ملائکہ سے بھی مدد لے لو مگر قرآن جیسی کتاب کوئی تم لا نہیں سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کی توجہ ہمارے ساتھ رہے، قرآن لاجواب ہے، بس میں شروع ہو چکا ہوں، آپ کی توجہ رہے، جو مومنین شروع سے رہتے ہیں وہ بات کے آخر تک زیادہ ساتھ رہتا ہے، جو لوگ درمیان میں آخر میں اور آخر میں پہنچ جائیں ثواب تو انہیں بھی مل جاتا ہے، لیکن گفتگو کے اعتبار سے مکمل ہم سفر وہ نہیں ہو سکتے، خاص طور سے اگر موضوع پر بات ہو اور کنیکٹڈ باتیں ہوں، ایک دوسرے سے لنکڈ باتیں ہوں، تو جو ابتدائے سفر گفتگو کے ساتھی ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہم سفر ہوتے ہیں۔ ہم سفر تو سب ہم ہیں، ہم سفر یعنی ساتھ ٹریول کرنے والے، ہم سب ٹریول کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہماری جو ڈسٹینیشن ہے وہ امام حسین کی بارگاہ ہے، اس بارگاہ تک پہنچنا ہے، بی بی سیدہ کی بارگاہ اور ان کے مقدس رومال میں ہمارے آنکھ ایک اشک کو جگہ مل جائے، یہ ہماری معراج ہے، یہ ہمارے زندگی کے سفر کی منزل ہے، انشاءاللہ منزل تک سب پہنچیں گے۔ گفتگو کے اعتبار سے، خطاب کے اعتبار سے، ڈسکشن کے اعتبار سے جو لوگ شروع سے ساتھ ہوں وہ آخر تک بہتر ساتھی کہلائیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد کی بارگاہ، ٹھیک ہے، قرآن مجید معجزہ ہے، لاجواب ہے۔ میں آپ کی طرف سے سوال پوچھتا ہوں، عام طور پر یہی کہہ رہا ہوں روز بھی آپ کی طرف سے سوال، وہ سوال یہ ہے کہ بھائی قرآن مجید میں الفاظ کے اعتبار سے ایسا کیا نیا ہے، کیا نیو ہے قرآن میں کہ جو قرآن لاجواب ہے؟ کوئی بھی قرآن جیسی کوئی ایگزامپل نہیں لا سکتا، قرآن جیسی آیت نہیں بنا سکتا، قرآن جیسا سورہ نہیں بنا سکتا۔ پوری توجہ آپ کی رہے، قرآن مجید میں کیا ایسا انوکھا ہے؟ کیا قرآن مجید کے جو ورڈز ہیں، یا جو سینٹنسز ہیں، یا جو قرآن مجید کے لیٹرز ہیں، وہ عربی زبان کے عام زبان کے نہیں ہیں؟ قرآن میں جو الفاظ ہیں وہ عربی زبان کے الفاظ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن مجید کے جو جملے ہیں، جو سینٹنسز ہیں، وہ عربی زبان کے سینٹنسز ہیں۔ قرآن مجید کے جو ورڈز بنے ہیں وہ وہی 28 الفابیٹس جو عربک کے ہیں اسی سے بنے ہوئے یہ ورڈز ہیں، یہ کلمات ہیں، یہ الفاظ ہیں۔ تو قرآن مجید میں کیا ایسا ہے یہ کوئی بھی قرآن جیسی کوئی عبارت، کوئی فریز، کوئی کلام کریٹ نہیں کر سکتا، بنا نہیں سکتا، قرآن جیسی کوئی عبارت بنا نہیں سکتا، کیوں؟ سمجھنا چاہیے نا، آج تو ظاہر ہے کہ بچہ کہتا وائی، اس کا جسٹیفیکیشن چاہیے، ریزننگ چاہیے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ قرآن مجید کا جواب، قرآن جیسی عبارت کیوں نہیں بنتی؟ تو یاد رکھیں، کوئی بھی لفظ، کوئی بھی ورڈ بنتا ہے، کسی بھی زبان میں استعمال ہوتا ہے کسی میننگ کے لیے، مفہوم کے لیے۔ میننگ لیس تو ورڈ نہیں ہوتا، تو پھر وہ لفظ نہیں کہلائے گا، وہ محمل کہلائے گا ادبی زبان میں۔ لفظ ہوتا ہے معنی اور مفہوم کے لیے، میننگ کے لیے۔ قرآن مجید کے الفاظ اور الفاظ کی سٹنگ، ترتیب، آرڈر، اور پھر قرآن مجید کے جو سینٹنسز ہیں وہ سب بھی اپنی جگہ پر لاجواب ہیں، مگر قرآن مجید کے الفاظ اگر کوئی بنا بھی لے بفرض محال، تو ان الفاظ کا مفہوم اور معنی کہاں سے لائے گا؟ یعنی اگر الفاظ کی ترتیب سے کوئی جملہ بن بھی جائے، جملہ یا الفاظ ہوتا ہے مفہوم اور معنی کے لیے، کوئی اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، لفظ سے آئی سی سینٹر کا مطلب آپ کے ذہن میں یہ مرکز آ گیا ہے کہ نہیں ہے؟ पानी मैं कह रहा हूं, पानी से आपके जहन में कोई तस्वूर आया? फूल मैंने कहा, फूल से आपके जहन में कोई तस्वूर आया, कोई मफहूम आया? मस्जिद, मस्जिद से कोई तस्वूर आया? इमाम हुसैन की जरी, जितने अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूं बगैर किसी डिस्टेंस के, टाइम लिमिट नहीं है, फौरन आपकी मेमोरी ने जो जो पिक्चर्स, जो जो इमेजेस सेव किए हुए, फौरन उसका रिफ्लेक्शन होने लगता है कि नहीं है? अल्फाज बनते हैं मफहूम और मानी के लिए। कुरान मजीद के अल्फाज बफर्ज मुहाल अगर कोई लफ्ज बना भी ले तो उस लफ्ज का मफहूम और किरदार कहां से लाएगा? बात बहुत वाजे हो जाएगी। आपकी तवज्जो मेरे साथ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तवज्जो करें, तवज्जो है। अगर जुमला बना भी ले, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, लोगों में कुछ ऐसे हैं इंसानों के दरमियान जो अल्लाह के लिए खालिसतन लिल्लाह, सिर्फ अल्लाह के लिए यतीम को, असीर को, मिस्कीन को रोटियां देते हैं, दूसरों को खिला देते हैं, खुद भूखे सो जाते हैं, किसी एहसान की तवक्को नहीं रखते, किसी शुक्रिया की तवक्को नहीं रखते, उन्हें किसी नाम नमूद की ख्वाहिश नहीं है, उन्हें किसी बदले की ख्वाहिश नहीं है, वो जो कुछ कर रहे हैं बस अल्लाह के लिए कर रहे हैं, भाई ये इबारत का कोई मफहूम भी तो है? यानी कुरान की इस आयत के साथ किरदार अहले बैत भी तो चाहिए। इस अल्फाज, इन अल्फाज और इन जुमलात के साथ किरदार चाहिए। कुरान मजीद कहता है मोमिनों में से कुछ ऐसे हैं तुम्हारे वली, इन्नमा वलीयुकुम अल्लाह, तुम्हारा वली अल्लाह और रसूल है, और वो हैं जो हालत नमाज में जकात दिया करते हैं। भाई वह तून जक़ात व हम राकिऊन, इसमें अरबिक जबान के लेटर्स में से ही अल्फाज बने हैं। जक़ात का लफ्ज भी अरबी का है, ईता अता करना देना भी अरबी जबान का लफ्ज है, लेकिन अगर वह तून जक़ात व हम राकिऊन का कोई जुमला बफर्ज मुहाल बना भी ले कि हालत रुकू में जकात देने वाले तुम्हारे वली हैं, तो वो हालत रुकू में जकात देने वाला कोई किरदार भी तो चाहिए। देखिए सवाल ये कि कुरान का जवाब क्यों दुनिया नहीं ला सकती? क्या सिर्फ अल्फाज की बुनियाद पर? नहीं, अल्फाज होते हैं मफहूम के साथ, अल्फाज होते हैं किरदार के लिए। का अगर बफर्ज मुहाल अल्फाज की तरतीब दे भी ली जाए तो अल्फाज का मफहूम कहां से ला सकेंगे? कुरान मजीद कहता है अम्मन हुआ कानतुन आना अल्लाइल, क्या वो आम लोगों के बराबर हो सकता है कि जो रात में शब जिंदेदारी करे? भाई शब जिंदेदारी करने वाले किसी ऐसे इबादत गुजार का किरदार तो चाहिए जिसके पांव से तीर निकाल लिया जाए, एहसास दर्द ना हो। कुरान की आयत को किरदार अहले बैत के पस मंजर में देखें। कुरान मजीद कहता है फज़लल्लाहुल मुजाहिदीना अलल काइदीना अजरन अजीमा, हमने राह खुदा में जान माल से जिहाद करने वालों को फजीलत दी है। तो इस आयत की तफसीर में कोई तो ऐसा किरदार हो जो जर्रार गैर फर्रार हो, बढ़ बढ़ कर हमला करने वाला हो, और उसकी शुजात के जौहर जब दुनिया पर जाहिर हों तो जिब्रील भी कसीदा पढ़ते हुए नजर आए, ला फताह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। कुरान मजीद जब खुदा की राह में इन्फाक करने वालों की फजीलत बयान करता है तो उसके पस मंजर में कोई ऐसा किरदार भी तो चाहिए कि जो खुदा की राह में इन्फाक करके, सखावत करके दुनिया के सामने कुरान की अमली तफसीर पेश करे। कुरान मजीद इल्म की फजीलत बयान करता है, हल यस्तविल लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून, जानने वाले साहिबान इल्म और जो इल्म नहीं रखते वो बराबर नहीं हो सकते। तो इस आयत के पस मंजर में कोई तो ऐसा हो जो मेंबर पे जाके ऐलान करे सलूनी कबलन तफ्कदूनी, मुझे पूछो इससे पहले कि तुम मुझे गंवा दो, इससे पहले कि फिर तुम्हें मन ना पाओ तुम मुझे। तो पता चला कि अल्फाज कुरानी, आयात कुरानी, जुमलात कुरानी मौजज़ा और लाजवाब इसलिए हैं कि कुरान के साथ किरदार अहले बैत है। ना अल्फाज कुरान का जवाब मुमकिन है, ना किरदार अहले बैत का जवाब मुमकिन है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। मसलन एक लफ्ज़ लफ्ज़े कौसर, कुरान मजीद कहता है इन्ना अतैना कल कौसर, ए रसूल हमने आपको कौसर दिया, बहुत ज़्यादा। कौसर के लफ्जी मानी है कसरत से बहुत ज्यादा दिया। अब इसकी तफसीर में हौज़े कौसर और बहुत ज्यादा और नस्ल कसीर जो भी हो, अहम तरीन मिसदाक बताया गया जनाब सैयदा का वजूद। कौसर, हमने आपको कौसर दिया। लफ्ज़े कौसर ही बनाना मुश्किल नहीं है भाई, लफ्ज़े कौसर के पस मंज़र में जनाब सैयदा का किरदार भी तो चाहिए। अब दुनिया जनाब सैयदा का किरदार कहाँ से लाए? जब अच्छा सूरह कौसर को आवेज़ा किया गया था बाजार अक्काज में, खाने काबा पे आवेज़ा कर दिया गया था, लटका दिया गया था कि अगर कोई जवाब ला सके तो इस एक सूरह का जवाब लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। खुदा ऐलान कर रहा है कि रसूल, हमने आपको कौसर अता किया, और हमने आपको जब कौसर अता किया है तो लिहाजा अब आप अपने रब की नमाज पढ़ें और नहर करें, कुर्बानी करें उसकी राह में। बेशक आपका जो दुश्मन है वो अबतर है और उसकी नस्ल मुनक़ता है, ख़त्म होने वाली है, वो अबतर है। तीन छोटे छोटे जुमलों का सूरा, और ये कुरान मजीद पूरा कुरान अनोखा है तो कुरान में ये सूरा भी अनोखा है तो छोटा, मगर ख़ुद कहता है कौसर। जब लफ्ज़ कौसर को जनाब सैयदा की अजमत के साथ देखें तो जवाब मुमकिन नहीं है। जब लफ्ज़ का जवाब नहीं है तो ज़ात का जवाब क्या होगा? और जब ज़ात के और नाम के जवाब को दुनिया नहीं पेश कर सकती तो खुद जनाब सैयदा अगर मैदान में आ जाए, भाई जनाब सैयदा चाहे मैदान मुबाहला में आए या दरबार फिदक में, जब ज़ात और किरदार फातिमा का दुनिया जवाब नहीं पेश कर सकती तो बनफ्स नफीस ज़ात जनाब सैयदा अगर मैदान मुबाहला में पंजतन के मरकज़ बनकर के आ जाएं तो दुनिया ताज्जुब ना करे कि इस बीबी के आने से रिसालत साबित हो गई। और जब दरबार फिदक में जाएं तो मज़लूमियत का रुख दूसरा था, लेकिन जब बीबी आ गई तो विलायत के साबित होने में कोई ताखीर नहीं हुई। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अल्फाज़ कुरान, मफहूम कुरान के साथ, यानी मैं इस रीज़निंग को और जस्टिफिकेशन को अपने तौर पर एक्सप्लेन करने और समझने समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्यों कुरान मजीद जैसी कोई किताब, पूरी किताब क्या, पूरे सूरे क्या, 10 सूरे क्या, एक सूरा क्यों नहीं लाया जा सकता? एक तो अल्फाज की तरतीब भी, लिटरेरी एतबार से भी इतना बेहतर लिटरेचर कोई बना नहीं सकता, और लिटरेचर के साथ उसका जो मफहूम है, क्योंकि अल्फाज जुमलात बनते ही मीनिंग के लिए हैं, तो ये जो मीनिंग है किरदार अहले बैत जो है कुरान के साथ, वो दुनिया कहाँ से ला सकती है? खुदा इबादत करने वालों की तारीफ़ कर रहा है तो कोई ऐसा इबादत करने वाला तो हो। कुरान मजीद ईमान साहिबान ईमान की तारीफ़ कर रहा है तो कोई कुल्ले ईमान ऐसा तो हो जो कुरान को मफहूम अता करे। कोई बुलंद अखलाक वालों की बात कुरान कर रहा है तो कोई ऐसे बुलंद अखलाक वाले हों कि जिनके अखलाक का कोई जवाब नहीं है। और खसूसियत के साथ लफ्ज़ कौसर की बात हुई, खुदावंद आलम ऐलान करता इन्ना आतैना कल कौसर। यकीनन आपने ऐसे मबाहिस सुने हैं और सुने होंगे, इन्ना आतैना कल कौसर, ए रसूल हमने आपको कौसर अता किया। अरबी ज़बान में अता करना यानी गिफ्ट करना, देना तोहफे में। आतैना जैसे कुरान में है कि ए रसूल हमने आपको कुरान और सबे मसानी दिया। आइन तो ऐसे अता है और वो अलिफ ते अता है, दिया हमने आपको। या कुरान की, खुद कुरान के लिए कुरान मजीद कहता है इन्ना अनज़ल ना हो, हमने नाजिल किया। एक है इंजाल नाजिल करना, एक है देना, एक है अता करना। बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, मुझे तेज़ी से आगे बढ़ना है। खुदावंद आलम करता है, फरमा रहा है कि हमने आपको कौसर अता किया, यानी कि दिया। और नाजिल करने की बात नहीं है जनाब सैयदा, वो नूर नहीं है जो आसमान से नाजिल हुआ हो, गलत फहमी ना हो, तवज्जो का तालिब हो। क्या फर्क है अता और इंजाल और देने में? एता और ईता, अता करना और दे देना। दे देना कोई भी चीज दी जा सकती है, अता का मतलब है कोई चीज गिफ्ट करना, तोहफे में देना। फर्क क्या है? कुरान जैसे नाजिल हुआ, कहां कुरान नाजिल हुआ? देखिए सिर्फ इंजाल और एता का फर्क देख लें। कुरान नाजिल हुआ, कहां नाजिल हुआ? कभी रसूलुल्लाह घर में है तो कुरान नाजिल हो रहा है, बीबी सैयदा के घर में कुरान नाजिल हो रहा है, मैदान जंग में रसूल तशरीफ़ ले जा रहे हैं तो कुरान नाजिल हो रहा है, बाजार से गुजर रहे हैं तो कुरान मजीद का नुज़ूल हो रहा है, लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं तो कुरान मजीद का नुज़ूल हो रहा है, मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है तो कुरान मजीद का नुज़ूल हो रहा है। जहाँ रसूल जाएँ वहाँ कुरान नाजिल होने को आ जाए, ये इंजाल है। और एता का फ़र्क क्या है? का जब नूर फातिमा देने का वक्त आया तो वहाँ से नाजिल नहीं होगा, रसूल को ये तोहफा लेने के लिए सातवें आसमान की मेराज पे जाना पड़ेगा। قرآن نازل ہوا جہاں رسول جائیں قرآن مل جائے, اور جو تحفہ الہی ہے اس کو لینے کے لیے آسمان کی آخری منزل پہ جا کے تحفہ لینا پڑے گا. پتہ چلا یہاں کوئی تقابل نہیں ہو رہا ہے, معاذ اللہ کوئی عظمت قرآن کی کمی کی بات نہیں ہو رہی ہے, بلکہ کہا کہ دیکھو قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے تو صاحبان قرآن سے وابستہ رہو, بغیر سیدہ اور خاندان سیدہ کے قرآن لینے کی کوشش کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. پہلے اس بارگاہ میں آ جاؤ پھر قرآن لو, تو کوئی سلمان بنتا ہوا نظر آئے گا, کوئی ابو ذر بنتا ہوا نظر آئے گا, کوئی مقداد بنتا ہوا نظر آئے گا. صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم. انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. لفظ کوثر جو ہے وہ کثرت سے ہے, کثرت کے معنی کیا ہیں؟ مور, بہت زیادہ, ٹھیک ہے, کثرت یعنی زیادہ. عجیب بات ہے, خدا وند عالم کا اعلان ہو رہا ہے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا, کوثر عطا کیا. ایسا سورہ ان ترتیب کے ساتھ, ان الفاظ کے ساتھ خود قرآن میں دوسری جگہ پہ نہیں ملتا ہے. قرآن کا ایک سٹائل ہے, قرآن کی اپنی ایک نہج ہے, قرآن کا ایک اپنا اسلوب ہے. قرآن کی آیتیں الفاظ ملتے جلتے ہیں, لیکن یہ جو ترتیب سورہ کوثر کی ہے, حالانکہ ہماری گفتگو کا عنوان پورا سورہ کوثر نہیں ہے تو بہت زیادہ تفصیل میں گئے بغیر, یہ ترتیب کہیں اور آپ کو نہیں ملتی. ہم نے جب عطا کیا تو آپ نماز پڑھیں, اس کا شکرانہ بجانا ہے. اللہ اکبر, اللہ اپنے حبیب کو جو مقصد خلقت کائنات ہے تحفہ دے کر کہتا ہے کہ اس کا شکرانہ بھی بجا لائیں. عطا کیا ہم نے. اچھا, کوثر کا مطلب زیادہ, زیادہ کا مطلب کیا ہے؟ فگر آؤٹ کریں, ہم میجر کریں یہ زیادہ کتنا زیادہ, کثرت کتنا زیادہ. بھائی زیادہ کا مفہوم کیسے بنے گا؟ دیکھیے زیادہ نسبی ہے, کمپیریٹیو ہے. مطلب کیا, کبھی ایک چیز کسی کے لیے زیادہ ہے, دوسرے کے لیے اتنی زیادہ نہیں ہے. بہت آرام سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور بات بہت واضح ہے. کبھی کوئی چیز کسی کے لیے زیادہ ہے, کسی کے لیے زیادہ نہیں ہے. مثلا فرض کریے آپ اسلامی مرکز کے لیے فنڈ رائزنگ کر رہے ہیں, امام حسین کے نام پہ کوئی کام چل رہا ہے, کوئی مدرسے کی بات ہو رہی ہے, کسی بھی نیک کام کے لیے یا کسی کو مدد کرنے کے لیے, جس کے پاس جسٹ $100 ہیں, صرف $100 ہیں, اگر اس میں سے 50 دے دے, 60 دے دے, 70 دے دے, پورے 100 دے دے یا 10 بھی دے, تو اس کے اعتبار سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ چونکہ جس کی پوری اسیٹس اونلی $100, صرف $100 تھے, اس نے اس میں سے 50 دے دیے, اپنے پورے اسیٹس میں سے آدھا دے دیا, تو یہ اس دینے والے کے اعتبار سے بہت ہے. کسی کے پاس 1,000,000 ہے, اگر وہ فرض کریے کہ $10 یا $20 دے رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ $10-$20 اس کے اعتبار سے بہت زیادہ تو نہیں کہلائے گا. ڈپینڈ کرتا ہے دینے والے کے اعتبار سے کہ یہ اس کے لیے کتنا, وہ کہاں پہ کھڑا ہے اور اس کی کیا کیپیسٹی ہے اور اس کی کیا اسٹیٹس ہے. کبھی لینے والے کے اعتبار سے, فرض کریے ایک بندہ وہ کہ جس کے پاس بالکل ہوم لیس ہے, فوڈ لیس ہے, کچھ نہیں ہے, اس وقت یہ بھی دو وقت کی روٹی نہیں ہے, اس کے پاس پورا دن کا بھوکا ہے, اگر اس کے لیے ایک ہفتے کا یا پورے ایک مہینے کا کھانے کا انتظام ہو جائے, ایک مہینے کے لیے گھر میں رہنے کا انتظام ہو جائے مثلا, یا ایک سال کے لیے اس کے گھر میں رہنے کا انتظام ہو جائے, اس کو جاب مل جائے, تو اس کے لیے بہت ہے کہ نہیں ہے؟ بہت ہے. فرض کریے ایک بندہ وہ ہے کہ جس کے پاس 100,000,000 ہیں, اس سے بھی زیادہ ہیں, اب اس کے لیے بہت کیا ہے؟ اس کی صلاحیت کے اعتبار سے بہت ہے. دیکھیے مثال بہت واضح ہے, خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو بہت عطا کیا. عطا کرنے والا کون؟ خدا. لینے والا کون؟ سید الانبیاء, خاتم النبیین, صاحب الاولاک, وہ جن کے ہاتھوں پہ کنکریاں ان کی رسالت کی گواہی دیں, ان کی انگلی کا اشارہ ہو تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں, وہ معراج پہ جائیں تو رسول کا شرف نہیں ہے, معراج پہ جانا آسمانوں کی معراج ہے. وہ سید الانبیاء ہیں, وہ طٰہٰ یاسین, ان کی ریسپیکٹ, ان کا احترام, ان کی عظمت ایسی ہے کہ خداوند عالم قرآن مجید میں کبھی ان کو نام لے کے خطاب نہیں کرتا. رسول اللہ کا نام قرآن میں ہے لیکن یوں نہیں اے محمد کے نام سے نہیں ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید میں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اے یحییٰ, ونادیناہ ان یا ابراہیم, ہم نے آواز دی اے ابراہیم, اے کہہ کر. بعض نبیوں کو خطاب قرآن میں ہے لیکن رسول اللہ کو خطاب اے کہہ کر نہیں ہے. جب خطاب ہے ایڈریس ہے یا ایہا النبی, یا ایہا الرسول, اے نبی، اے رسول، عہدے کے ساتھ، لقب کے ساتھ، طہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، کالی کملی والے، زلفوں والے، اس طرح سے رسول کا تذکرہ ہے، لیکن کبھی خداوند عالم اے محمد کہہ کے بلاتا اور پکارتا نہیں ہے. اور تفسیر میں علماء نے اور روایتوں نے سب نے کہا کہ اس کی وجہ یہ کہ حبیب کی عظمت، خداوند عالم اپنے پیارے نبی کو اس طرح سے نام لے کے نہیں بلاتا. اتنا عظیم نبی کہ جن کے نالائن ساتویں آسمان تک پہنچیں، چوتھے آسمان پر جبریل رک جائیں مگر رسول اپنے نالائن سمیت وہاں تک پہنچیں. فکانہ کعبہ قوسین و ادنا، جن کی عظمت پر حد لگانا خدا کی کبریائی پر شک ہے. اتنے عظیم رسول لینے والے اور دینے والا کون؟ وہ خدا خالق کائنات، وہ سابغ النعام، وہ ماننے والوں کو نہ ماننے والوں کو، مانگنے والوں کو نہ مانگنے والوں کو، سجدہ کرنے والوں کو، انکار کرنے والوں کو، سب کو عطا کرنے والا، وہ رحیم کائنات جس کی رحمت ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، وہ خدا رحمان، وہ عظیم خدا، وہ خدا واجب الوجود، وہ کہتا ہے ہم نے بہت دیا. دینے والے کے اعتبار سے دیکھیں یا لینے والے کے اعتبار سے، بات مکمل ہے. نتیجے کے طور پر عرض کروں، جناب سیدہ کی عظمت پر حد لگانا خدا کی عطا پر شک کرنے کی بات ہے. خدا کی عطا اور اس کی کبریائی کو محدود کرنا ہے. لہذا جناب سیدہ کی عظمت پر حد نہ لگاؤ. کیا کریں؟ کہا ان کی محبت دل میں بسا لو. ان کی عظمت کا کوئی فل سٹاپ نہیں ہے، کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے. بس یہ کہ اس بارگاہ میں آ کے جھک جاؤ. جو یہاں جھکتا ہے وہ دنیا میں اٹھتا ہے، جو یہاں آ کے سر خم کر دیتا ہے وہ دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے. وہ یہی تو وجہ تھی کہ آسمان کے مقرب فرشتے، صاحبان رتبہ و مقام فرشتے اس بارگاہ میں آتے تھے، تو کبھی جھولا جھلانے کے لیے، تو کبھی بھیک مانگنے کے لیے، تو کبھی روٹی کھانے کے لیے، روٹی لے جانے کے لیے. روٹی تو فرشتے کو کھانے کی بات نہیں ہے، الفاظ سبقت لسانی میں میری زبان سے نکل گیا روٹی کھانے کے لیے. فرشتہ روٹی کھاتا کہاں ہے؟ فرشتے کو تو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا جسمانی وجود نہیں ہے. پھر سوال آپ کی طرف سے کہ یہاں روٹیاں کیوں مانگی جاتی ہیں؟ پتہ چلا کھانے کی ضرورت کا ہونا نہ ہونا اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ در سیدہ پر آ کر سوال کیا جائے. اس گھرانے پہ، اس دروازے پر آ کر مانگنا شرف ہے. اب دنیا اس کو بدعت کہے یا سنت کہے، جن کو معرفت کی نگاہیں مل جاتی ہیں، دل کے اندر جن کی آنکھیں ہیں، جو سمم بکمن عمیون نہیں ہیں، جن کو اللہ نے پاک ظرف دیے ہیں، وہ پاک گھرانے پہ جا کے سر جھکا دیتے ہیں. تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ آ کے سر جھکا دینا چاہیے. یہی کیفیت خداوند عالم کی وحدانیت اور اس کی کبریائی کے تصور میں، یہی کیفیت رسالت کے تصور میں، یہی کیفیت امامت کے تصور میں، یہی کیفیت عصمت کے تصور میں کرتا. مل کر صلوات پڑھ دیں محمد والے. بار دیگر صلوات پڑھ دیں محمد والے. تو کرنا کیا ہے کہ قرآن مجید عظیم ہے، قرآن مجید کی عظمت کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ کی کبریائی، عظم الخالق فی انفسہم، ہم نے اشارہ کیا تھا. جب ہماری نظر میں، ہمارے تصور میں خدا کی کبریائی ہو، قرآن مجید کی عظمت اور قرآن مجید کا خزانہ حقیقی طور پر ہمارے ساتھ ہو، ہم مولا کے چاہنے والے ہیں. ہمارا مولا ایسا کہ جن کی غلامی پر، جن کے غلاموں کی غلامی پر ہم فخر کریں، ایسا ہمارا مولا. اور جس گھرانے سے ہم وابستہ ہیں، جن کی محبت دل میں بسا کر جینے کا دعویٰ کرتے ہیں، اتنے پاک، اتنے عظیم، اتنے بلند کے دشمن بھی ان کے دامن کردار سے کوئی داغ ڈھونڈ کر نہیں نکال سکتا. تو کریں کیا؟ کہ بس یہی کہ ان کو دل سے مان لیں، دل سے مان لیں، زبان سے اقرار کریں، اعضا و جوارے سے ان کی اطاعت کرتے ہوئے ان کے نقش قدم ڈھونڈتے ہوئے جائیں. بس ابھی تک جو ہماری گفتگو تھی اس کا دوسرا حصہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. مان کر سر جھکا دینا، دین کا مطلب ہے تسلیم ہو جانا، دین کا مطلب ہے سبمیشن. یہ نہیں کہ میں اپنے جذبات کے اعتبار سے دین کو مانوں، نہیں، دین کا مطلب ہے اپنے جذبات کو خدا، رسول اور امام کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھال دوں. یہ دین، پہلے تو مانوں، پہلے تو حقیقی طور پر مان لوں. بعض اوقات لوگوں کو کچھ باتوں کی جانکاری ہوتی ہے، جانتے ہیں، مگر مکمل طور پر فیت نہیں ہوتا اس پہ. جیسی باور کرنے والی کیفیت ہونی چاہیے اس طرح سے اندر سے نہیں ہوتا. کبھی کبھی اچانک سے فوراً پتہ چلتا ہے، آنکھیں کھلتی ہیں. شاید میں نے اشارہ کیا تھا مثال کے طور پر کہ فرض کریے کسی کو شوگر ہے لیکن وہ دھیان نہیں دے رہا، اچانک سے پتہ چلا 400-500 ہے تو ایک دم سے اب خواہش نہیں ہوتی میٹھی چیزوں کی. کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی مفادات کے لیے انسان فائدے اور نقصان کی کیلکولیشن میں جن باتوں کو وہ مانتا جانتا ہے اس کے سامنے سر نہیں جھکاتا، ماننے پہ تیار نہیں ہوتا، وہاں سے مشکل پیدا ہوتی ہے. کہا خدا کی وحدانیت کو ہم نے مانا، اسلام کی حقانیت کو ہم نے مانا، رسول کی رسالت کو ہم نے مانا، مولا علی کی امامت و ولایت کو مانا، آج کے اپنے زمانے کے امام کی امامت کو مانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے حکم کے مقابل تسلیم ہو جائیں مکمل طور پر. کچھ چیزیں لے لیں، کچھ چیزیں چھوڑ دیں، اس کا نام دین نہیں ہے. اپنی خاص باتیں لے لیں پھر خاص باتوں میں ہم نے امام کو نہیں مانا یا نہیں فالو کیا، تو اس کا مطلب امامت میں آنا نہیں ہے. امامت کا مطلب ہے جہاں جہاں امام چلے ماموم ساتھ ساتھ چلتا. لفظ امام کے معنی ہے آگے چلنے والا، امام یعنی آگے چلنے والا، ماموم یعنی جو ساتھ ساتھ چلے. نماز جماعت میں کہا جاتا ہے کہ نماز جماعت میں جو دو رکعت کی آپ نماز پڑھتے ہیں 2 منٹ کی، اس میں بھی نہ امام سے بہت آگے ہو جائیں نہ امام سے بہت پیچھے ہو جائیں، امام کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا پیچھے پیچھے چلتے رہیں، جب ورنہ آپ کی نماز جماعت امامت میں نہیں ہوگی. کہ 2 رکعت کی 2 منٹ کی نماز جب امامت کو فالو کیے بغیر، امام کو فالو کیے بغیر نہیں ہو سکتی، تو کیا پوری زندگی کا امام بغیر فالو کیے امامت میں گزر سکتی ہے؟ نہیں، فالو کرنا ضروری ہے. لہذا مان لینا چاہیے. تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو پتا تھا لیکن ماننے پر تیار نہیں تھے. میں جلدی جلدی سے مثالیں قرآن سے دے کر کے آگے بڑھتا ہوں. آپ پوچھیں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو کسی بات کا پتا ہو، نالج ہو، مگر ماننے پہ تیار نہ ہو. ہوتا ہے ایسا. سب سے واضح مثال، ایک دم بہت کلیئر ایگزامپل کیا ہے بھائی؟ شیطان کو پتا تھا کہ نہیں تھا؟ شیطان کو صحیح غلط کا پتا تھا کہ نہیں تھا؟ صحیح غلط کی بات چھوڑے، خدا کی وحدانیت کا اقرار شیطان کو تھا کہ نہیں تھا کہ وہی خالق ہے، وہی رازق ہے؟ تھا پتا. تو کیوں شیطان راندہ درگاہ ہوا؟ بہت سی باتیں ہیں. وہ تسلیم میں حکم پروردگار نہیں تھا. کہا یہی تو توحید کے خلاف ہے. توحید کا مطلب یہ نہیں کہ صرف خدا کو تم خدا کے طور پر نہ جانو، نہیں، خدا کو جانو بھی اور اس کے حکم کے مقابلے میں سر جھکا دو. خدا کہہ رہا ہے کہ میرے، اور اچھا یہاں پہ یوں دیکھیں تو راندہ درگاہ ہوا، حالانکہ اس نے سینکڑوں ہزاروں سال خدا کی بارگاہ میں سجدے کیے تھے، عبادتیں کی تھیں، اور جب اللہ نے کہا کہ میرے بنائے ہوئے پر سجدہ کرو، یہ سجدہ میرا ہے، اس کے سامنے شیطان، یہ آج کے کچھ جیسے لوگ ہیں نا، توحید 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 کی بڑی باتیں ہوتی ہیں وسیلے سے نہیں، کہیں نہ کہیں یہ وہی نفسیات ہیں جو ابلیس کے تھے. خدا کہہ رہا ہے میرے بنائے ہوئے کے سامنے اس کی عظمت کا اقرار کرو، اور شیطان انکار کرتا ہے اور رجیم ہوا اس پر، قیامت تک لعنت ہے. کیوں قیامت تک لعنت ہے؟ اس نے خدا کی خالقیت کا انکار کیا، کہ نہیں خدا کا نہیں انکار کیا، خدا کے بنائے ہوئے کا انکار کیا، حجت الہی کی عظمت کا انکار کیا، نمائندہ الہی کی عظمت کا انکار کیا. تو معلوم ہوتے ہوئے بھی چلیں. سب سے پہلی میں نے مثال دی ابلیس کی. قرآن مجید پڑھیں آپ، فرعون، وہ فرعون جو معمولی کافر نہیں تھا، تاریخ انسانیت کا بہت بڑا کافر، جو خدا کی خدائی کا صرف منکر نہیں تھا بلکہ کہہ رہا تھا کہ میں خدا ہوں، اور پھر یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں خدا ہوں، اس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، انا ربکم الاعلا، میں ہی سب سے بڑا پروردگار. کیا اسے پتہ نہیں تھا حق کا؟ قرآن مجید کہتا ہے جب جناب موسیٰ نے نشانیاں دکھلائیں فرعون کو، اپنی رسالت کی معجزہ دکھلائے، ظلم سے باز آنے کی دعوت دی، تو اس نے کہا تھا کہ کوئی تم سائن تو دکھاؤ کہ تم نبی ہو، میں تو تمہارے پاس ایک گولڈن چین اور گولڈن کڑا بھی نہیں دیکھ رہا ہوں، تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے. یہ کم ظرفی پہلے کے زمانے سے رہی ہے، دنیا دارانہ لوگوں کا ایسا تصور، کہا بھائی جس کے پاس معنوی عظمت ہو، دنیا کی مادی چیزوں کی اس کے سامنے حقیقت کیا ہے؟ تو جناب موسیٰ نے نشانیاں دکھائیں, معجزات دکھائے. فرعون نے کہا کہ تم جادوگر ہو, تم میجک کر رہے ہو. اب یہاں قرآن مجید کہتا ہے جناب موسیٰ نے کہا لقد علمت ما انزل هؤلاء, تو جانتا ہے فرعون کہ یہ جتنی نشانیاں ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے نازل کی ہیں, کسی اور نازل نہیں کیا سوائے خدا کے. میں تجھے ہلاکت میں جانے والا دیکھ رہا ہوں, تو ماننے پہ تیار نہیں ہے. پتا چلا قرآن خود کہہ رہا ہے علمتا یعنی یو نو, یہ نہیں کہ تجھے اندازہ ہے, یعنی یہ نہیں کہ بعد میں, تجھے ابھی بھی پتا ہے کہ یہ خدا کی نازل کردہ نشانیاں ہیں, لیکن تو ہے کہ ماننے پہ تیار نہیں ہے. اب فرعون مانا, کب مانا؟ جب پانی میں ڈوب رہا تھا. جناب موسیٰ دریائے نیل سے اپنے ساتھیوں کو لے کر گزر گئے, تو بقول اردو زبان کے مقررین اور سپیکرز جو خطابت کرنے والے ہیں کہ جناب موسیٰ جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل گئے, فرعون اپنے لشکر کے ساتھ بیچ دریا میں آیا, تو پانی فرعون کے ڈوبنے کی خوشی میں گلے ملنے لگا. پانی بھی گلے ملنے لگا تو فرعون ڈوبا. اب جب ڈوب رہا تھا تو اس نے اعلان کیا آمنت انہ لا الہ الا اللہ, میں ایمان لایا, اب ایمان لایا, اب ایمان لایا. آواز پروردگار آئی اب جب کہ تم مفسدین فی الارض میں سے ہو گیا, تیرے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں, ہاں تیرے جسم کو, تیرے پیکر کو, تیرے جنازے کو عبرت کے طور پر ہم قائم رکھ دیں گے, لیکن تیرے اس ایمان کا پتہ نہیں, اور تیرے اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. پتہ چلا کہ مجبور ہو کر زبان سے حق کا اقرار کر لینا کمال نہیں ہے, حق سر جھکا کر وقت ہوتے ہوئے دل سے مان کر تسلیم ہو جانا کمال کی بات ہے. اب تاریخ آگے بڑھتی ہے, اسی سلسلے کو آپ دیکھیں کہاں تک آئے, کہاں امیر المومنین کی زندگی میں کتنے ایسے لوگوں ہیں جنہوں نے جگہ جگہ پر حقیقت کا اقرار کیا. بعض ایسے ہیں جنہوں نے کہا اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. بھائی کبھی کوئی کمال دیکھ کر کسی مجبوری کی بنیاد پر زبان سے فضیلت کا اقرار کر لینا کمال نہیں ہے. جب حق اور صاحب حق کو پہچان لیا تو دل سے مان کر ان کے سامنے تسلیم ہو جانا کمال ہے. آپ مامون اور ہارون کا کلام دیکھیں آئمہ معصومین کی زندگی کے حوالے سے, جگہ جگہ پہ فضائل بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ کیوں فضائل بیان کر رہے ہیں؟ تمہیں جو پتہ ہے, جو جانکاری ہے, جو نالج ہے, اس کو تم مان لو اور اس کو اس کے مقابل میں تسلیم ہو جاؤ. اسی کا نام دین ہے, دین کا نام یہی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ عبادت میں تعبد چاہیے. آپ کی پوری توجہ میرے ساتھ ہے. عبادت جو ہے نا بندگی, عبادت میں تعبد چاہیے. تعبد کیا ہے؟ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی آپ خواہ مخواہ جو ہے الفاظ الجھا رہے ہیں. بچے بھی ہوتے ہیں, بچیاں بھی ہوتی ہیں, اردو ذرا سی ہلکی بھی ہوتی ہے. نہیں, میں کوئی الجھنے والی بات نہیں ہے, بہت کافی حد تک آسان سی کوشش کرتا ہوں گفتگو رہے. عبادت میں تعبد چاہیے. تعبد کیا ہے؟ کا اختیاراً سر جھکانا. اس کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں کائنات کی, یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم, کائنات کی ہر چیز خدا کی تسبیح کر رہی ہے. لیکن انسان کی خصوصیت کیا ہے؟ انسان صاحب اختیار ہے, اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کرے. تعبد اس کے لیے مثال دی گئی ہے کہ مثلا فرض کریے جتنے جانور ہیں, انیملز ہیں, وہ دیکھنے میں وہ دے لک, وہ لگتے ایسے ہیں کہ جیسے رکوع کی حالت میں ہیں. جتنے کیڑے مکوڑے ہیں وہ زمین پر ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ لگتے ہیں کہ سجدے میں ہیں. مگر جانوروں کا جھکے رہنا نہ رکوع ہے, نہ کیڑے مکوڑے اور حشرات کا زمین پہ گرے رہنا سجدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہیں ہی ویسے. ایک انسان جس کو خدا نے قد و قامت عطا کی, وہ اپنے اختیار سے خم ہوتا ہے اور سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہتا ہے, تو اس کا یہ عمل رکوع کہلاتا ہے. اور جب اپنے اختیار سے سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کا اقرار کرتا ہے, تو اس کا یہ عمل سجدہ کہلاتا ہے. اور یہ بھی غور کرنے کی بات ہے, خدا جب آپ سجدے میں جاتے تو کہتے کیا ہیں؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, بلند ہے میرا بلند پر, پاک و منزہ ہے میرا بلند پروردگار. عجیب بات ہے. کہا گیا ہے کہ نماز جو مومن کی معراج ہے, تو نماز کی معراج سجدہ ہے. بندہ سب سے زیادہ خدا سے قریب کس حالت میں ہوتا ہے؟ روایت میں کہا گیا ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, قریب ترین حالت بندے کی اپنے معبود سے حالت سجدہ میں ہے. ٹھیک, حالت سجدہ میں ہم جا کے کہتے کیا ہیں؟ پیشانی مٹی پہ رکھتے ہیں, ہمارا یہ فقہی مسئلہ ہے کہ ضروری ہے کہ زمین یا زمین کی کوئی ایسی چیز جس پر سجدہ کریں آپ، جیسے لکڑی ہے، پتھر ہے، یا انہی چیزوں سے بنی ہوئی چیزیں، خاص طور سے خاک کربلا تربت، وہ خاک شفا کے جو رشک جنت ہے، اس میں فضیلت بہت زیادہ ہے. اگر معرفت کے ساتھ خاک کربلا پر سجدہ ہو تو یہ آسمانوں کے حجابوں میں شگاف ڈال کر معراج کی بلندی پہ انسان کو پہنچا دیتی. اور کیوں نہ ہوا ایسا، بات سجدے کی آ رہی ہے، سجدہ جہاں معراج عبادت ہے، اسی سجدے کو رسول اللہ نے طول دے دیا حسین کی خاطر. اب کتنی بار تذکرہ ہوا، کتنی بار لوگ اٹھ اٹھ کر دیکھ رہے تھے، یہ الگ بحث ہے، لیکن تاریخ میں یہ تو مسلم طور پر مل گیا کہ سجدے میں رسول ہیں اور پشت پر حسین ہیں اور سجدے کو طول دیا جا رہا ہے. جب سجدے کو طول دے رہے تھے تو حسین کی یاد تھی کہ نہیں، دل میں خیال تھا کہ نہیں حسین کے بارے میں؟ توجہ کا طالب ہوں، خیال تھا کہ نہیں تھا؟ کہ عبادت وہ بہت عظیم ہوتی ہے جس میں غیر خدا کا خیال نہ ہو، خدا کے علاوہ کسی اور کا خیال نہ ہو، وہ عبادت زیادہ عظیم ہوتی ہے. اللہ اکبر، رسول سجدے کو طول دے کر حسین کے لیے بتا رہے ہیں کہ دیکھو حسین کی یاد غیر خدا کی یاد نہیں ہے، تم اپنی عبادتوں کو یاد حسین کے ساتھ سجا لو تو تمہاری عبادتیں معراج کی بلندی پہ پہنچ جائیں گی. ٹھیک، سجدے میں ہم کہتے کیا ہیں؟ سبحان ربی الاعلی و بحمد، پیشانی سجدے پہ رکھی اور اس کے بعد کہتے ہیں میرا بلند پروردگار پاک و منزہ ہے. پیشانی کیا ہے؟ انسان کی عزت، وقار، جاہ و حشم، شان و شوکت کی نشانی ہے پیشانی. یعنی پیشانی سے بلند ترین کوئی مقام انسان کا نہیں ہے ظاہری اعتبار سے، اور زمین سے زیادہ پست ترین کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ اب اندر ہے انسان، اس سے زیادہ تو نیچے جا نہیں سکتا ہے. کہا پست ترین جگہ پر اپنی پوری بلند ترین نشانی، شان و شوکت کی رکھ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ میرا بلند پروردگار پاک و منزہ ہے. تو جب اللہ کے علو اور بلندی اور اس کی کبریائی کا ایسے اقرار کوئی بندہ کرتا ہے تو خدا بھی اس بندے کو بلند کر دیتا ہے. خدا بلند کرتا ہے، کتنا بلند کرتا ہے؟ جتنا اتنا اس کا ظرف ہو. پھر اسے دنیا میں دنیا والوں کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کہ یہ تسلیم کی انتہا، یہاں اختیار ہے. تو دین کا مطلب ہے اختیار کے ساتھ اپنی پسند کو امام کی پسند پر قربان کر دینا، یہی کربلا کا پیغام ہے، یہی عزاداری کا فلسفہ ہے. شہدائے کربلا کا جو سبق ہمیں ملتا ہے شہدائے کربلا سے، وہ یہی ہے کہ وہاں اپنی کوئی پسند نہیں ہے، شہدائے کربلا کی اپنی کوئی رائے تک نہیں ہے. عجیب بات ہے. دیکھیے درجے ہوتے ہیں اچھے لوگوں کے بھی، کامیاب لوگوں کے بھی، نیک لوگوں کے بھی، فکری مرحلے ہوتے ہیں، فکری درجے ہوتے ہیں. شہدائے کربلا عجیب مخصوص اور منتخب کردار ہیں، ان کی اپنی کوئی رائے بھی نظر نہیں آتی. میں نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، جناب حبیب، جناب مسلم نے اوسجا، جناب ابو الفضل عباس، درمیان میں بہت سے لوگ ایسے ملے کہ جنہوں نے امام حسین کو مشورہ دیا، لیکن یہ مشورہ دینے والے کوئی صاحب رائے بھی نہیں ہیں، وہ فکر کی اس بلندی پہ ہیں کہ وہ اپنے امام سے ایسے مل گئے جیسے ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، وہ وجود امام میں ضم ہو چکے، وجود امام سے متصل ہو چکے ہیں، اب ان کا کوئی اپنا جذبہ، کوئی اپنی خواہش نہیں ہے. خواہش تو بس یہی ہے کہ امام کی نصرت ہو جائے، امام کی جان بچ جائے. روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت کا ظہور ہوگا، ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھ دیں، محمد جب حضرت کا ظہور ہوگا تو کرائم گھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا. کیوں؟ جرم کے ختم ہو جانے کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کی خواہش نفس ختم ہو جائے گی، نیچر چینج ہو جائے گا، یا لوگ مجبور ہو جائیں گے گناہ نہیں کرنے پہ، جرم نہیں کرنے پہ مثلا. تو اس کی دلیل میں بتایا گیا روایت میں ہے کہ لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی. جب انسان کی عقل کامل ہوتی ہے تو امام کی اطاعت کا جذبہ اس کے اندر ابھرنے لگتا ہے. تو کتنے کامل العقل تھے کردار شہدائے کربلا کے، کہ وہ اپنے زمانے کے امام کے سامنے تسلیم تھے. یہی انتظار کا فلسفہ ہے، تسلیم ہو جائیں. اور غیبت کے زمانے میں نائب امام، ہماری کوئی ذاتی دوستی یا خاندانی یا قبیلہ پرستی کی بات کی بنیادوں پر یہ باتیں نہیں ہیں، امام کی خاطر جو ہے وہ مجتہد اور مراجع کی بات کو ماننا اور حکم شریعت کے مقابلے میں تسلیم ہوتے ہوئے نظر آنا، یہ سب اسی ایک روحانی سفر کا سلسلہ ہے. ایک ایسی کیفیت ہے کہ جہاں پہ انسان خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، خدا اور بندے کا رابطہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے.
تو بہرحال دین کا مطلب قرآن مجید عظیم ہے، اہل بیت اطہار کا کردار عظیم ہے، لاجواب ہے. ہمارے پاس جو دین ہے وہ انتہائی لاجیکل، منطقی، آسان، سادہ، سہل، سمجھ میں آنے والا، پریکٹیکل، اور ہمارے پاس جو خزانے ہیں وہ انتہائی عظیم. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی معرفت میں اضافہ کرتے جائیں، معلومات میں اضافہ کرتے جائیں، اور دین کو معیار بنائیں. ہماری زندگی کے لیے دین ہی معیار ہے، اور پھر ان کے تذکرے ہوتے ہیں، کیونکہ جب فضائل آپ سنیں گے ان اور ان کی محبت کے مرحلے میں ہم آگے بڑھتے جائیں گے، تو پھر ان کو ان کی اطاعت کرتے ہوئے زحمت کا نہیں احساس ہوگا، لذت کا احساس ہوگا. قرآن مجید کو مفہوم انہی نے دیا. ابھی میں سجدے کی بات کر رہا تھا، سجدے دنیا میں کون کیسا سجدہ کر سکتا ہے، کتنا بڑا سجدہ کر سکتا ہے. سجدوں کی تاریخ ہے، سجدہ ایک مستقل موضوع ہے. اگر سجدے اور سجدے کی اہمیت پر بات ہونی ہو تو پورا عشرہ اسی پر بات اور گفتگو ہونی چاہیے. لیکن تاریخ میں جہاں بہت سے سجدے ہوئے، رسول اللہ نے بھی امام حسین کے لیے سجدے کو طول دیا، تو اس سجدے کی طول کی مدت بہرحال طے ہے. ایک موقع ایسا بھی آیا کہ پشت سے نوازا اترا، رسول نے سر کو اٹھایا، ٹھیک ہے، خداوند عالم کی بارگاہ میں حسین نے ایک ایسا سجدہ کیا کہ اس سجدے کی اب کوئی حد نہیں باقی رہی، اب سجدے کی کوئی انتہا نہیں رہی. جو سر عصر عاشور سجدہ خالق میں جھکا، وہ قیام قیامت تک سبحان ربی الاعلی وبحمد سبحان ربی الاعلی کی آواز کو عملی طور پر صفحے کائنات پر جاری کیے ہوئے ہے. یہی وجہ ہے، کبھی سوال ہوتا ہے یا غور و فکر کرنے کی بات ہوتی ہے کہ امام حسین کا تذکرہ اتنا عام کیوں ہے، کبھی اس تذکرے میں کمی کیوں نہیں آتی ہے. میں بس گفتگو کو سمیٹ کر اپنی آخری منزل پہ عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ مصائب کے چند جملہ عرض کیے جائیں گے، کہ کیا وجہ ہے کہ خداوند عالم نے امام حسین کے نام میں، ذکر میں، ذات میں، توسل میں، زیارت میں اتنا ثواب رکھا کہ حسین سے نسبت کی کم سے کم کی کوئی حد نہیں، اور ثواب اور اجر میں زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں. یہ الفاظ ذرا سا واضح کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وقت نہیں ہے. مثلا ہم نے آپ نے بہت حدیث میں پڑھا اور سنا ہے، من بکا او تباکا او ابکا او تباکا، جو روئے رولائے رونے کی صورت بنائے. یا بعض روایتوں میں کہ مکھی کے پر کے مانند بھی اگر آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے تو اس کے لیے اگر معرفت ہے تو جنت واجب ہے. کیوں ایسا ہے، وجہ کیا ہے؟ مثلا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے ذکر و توسل و زیارت و قرب حسین میں اتنا اثر کیوں رکھا، کیا وجہ ہوگی. خداوند عالم نے خود کا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، امام حسین نے اپنا سب کچھ اللہ کے نام اور توحید کی حفاظت کے لیے قربان کر دیا. ادھر سے آواز پروردگار آئی، حسین تو نے اپنا پورا سرمایہ، جو کچھ تمہارے پاس تھا، وہ سب کا سب تم نے میرے دین کی حفاظت اور میرے نام کی بلندی کے لیے لگا دیا، تو میں بھی اپنی پوری خدائی سے تمہیں بلندی عطا کروں گا. میں اکثر یہ پرانے کسی نوحِ سوز و سلام کا مصرعہ اور شعر ہے ایسے مقام پہ پڑھتا ہوں، کہ ایک ہم پڑھتے ہیں نا، یہ جیسے جناب علی اصغر کی شہادت کے ساتھ ہم کہتے ہیں، امام حسین نے دفنایا ذوالفقار سے، ننی سی قبر کھود کے، اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. یہ دامن کو جھاڑنے کا مطلب کیا؟ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک ہے دامن کو جھاڑنا، یعنی دامن میں جو گرد و غبار، جو مٹی، جو غبار لگا تھا، جو ذرے لگے تھے، اس کو صاف کر دینا. ایک دوسرا مفہوم ہے کہ دامن میں جو کچھ تھا، جو کچھ تھا دامن میں، فرض کریے کہ اگر کسی کے پاس کوئی کسی ظرف میں رکھ کر کوئی چیز بانٹ رہا ہے، تو کب وہ برتن کو صاف جھاڑ دے گا؟ جب پورے کا پورا بانٹ دیا جائے. کوئی کسی دامن میں رکھ کر کے کوئی چیزیں دے رہا ہو، تو جیسے چیزیں ختم ہو جائیں گی، دامن جھاڑ دیا کہ اب کچھ نہیں بچا. عام طور پر ایسا دیکھا گیا ہے پہلے کے زمانے میں، آج بھی اپنے طور پر خواتین مجلسوں سے آتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے حصے کے لیے آ گئے، خواتین نے رومال نکال کر یا دامن سے نکال کر جو حصہ تھا، جو تبرک سب کو بانٹ دیا، پھر جھاڑ دیا، جو کچھ بانٹ دیا، جو کچھ تھا دے دینے کے بعد جھاڑ دینا. شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، یعنی شہزادہ علی اصغر کی جو شہادت تھی وہ امام حسین سے بالکل پہلے، جسٹ بیفور، بالکل اب اس کے بعد آخری قربانی تھی. یعنی اس سے پہلے حبیب، حور، مسلم ابن اسجا، قاسم، علی اکبر، ابو الفضل عباس، سب کو قربان کر چکے تھے حسین، آخری نذرانہ تھا حسین کا میدان کربلا میں جناب شہزادہ علی اصغر، اور جب یہ دے چکے تو امام حسین نے کہا مالک میں نے سب کچھ دے دیا، بس میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، جو کچھ دامن حسین میں تھا سب کا سب اللہ کے لیے حسین نے دے دیا۔ اللہ کی جانب سے آواز آئی، اے حسین تو نے اپنا پورا سرمایہ میرے دین اور میرے نام کی بلندی کے لیے لگا دیا، تو میں بھی پوری خدائی کے ساتھ جو تیرے مقابلے میں اٹھے گا میں اسے مٹا دوں گا، ذلیل کر دوں گا، اور جو تیرے قریب آئے گا میں اسے بلند کر دوں گا۔ آج دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ یا حسین یا حسین یا حسین، لبیک یا حسین کہتے ہوئے ملینز کی تعداد میں جا رہے ہیں، یہ برکت اللہ کی دی ہوئی ہے، حسین نے اپنا سب کچھ لٹایا، خدا کی جانب سے آواز آئی وہ برکت میں نام حسین کو دوں گا کہ کائنات میں کسی اور کو ایسی برکت مل ہی نہیں پائی۔ یہ خصوصیت ہے ذات ابا عبداللہ الحسین کی، اور ہمارا تو دل یہ کہتا کہ یہ تو آج کا معاملہ ہے، سن 2015 کہیں یا ہجری تاریخ کے اعتبار سے 1437، انشاءاللہ زمانہ اور آگے بڑھتا جائے، لوگوں کو کربلا کی معرفت ہو، پوری دنیا پر کربلا حاوی ہو جائے گی، حسینیت چھا جائے گی، اور چھا چکی ہے، اور نہ جانے کیا سلسلہ آگے بڑھنے والا ہے۔ کیوں؟ خداوند عالم اپنی پوری خدائی کے ساتھ نام حسین کا کو بلند اور ذکر حسین کو بلندی دے چکا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مولا با عبداللہ الحسین کو معرفت کے ساتھ دل میں ان کی محبت اور ان کے غم کے نور کو بسائیں، ان کی آزاداری کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اپنے کردار کو بھی سنوارتے جائیں، دنیا تک بھی حقیقی پیغام پہنچائیں، اور حقیقی طور پر زمانے کے حالات سے خصوصیت کے ساتھ مظلوموں سے ہمدردی، ظالموں سے بیزاری، کربلا کا پیغام، آفاقی پیغام، ایک مسلسل جاری رہنے والا انقلاب ہے، یہ پرانی داستانوں کا صرف تذکرہ نہیں ہے، اس کے اندر زمانے کے حالات بھی پائے جاتے، بیدار رہتے ہوئے، اپنے زمانے کی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے، زمانے کی حسینیت اور حقانیت کا ساتھ دیتے ہوئے، زمانے کی یزیدیت سے دور رہتے ہوئے اپنے سفر معنوی کو آگے بڑھاتے ہوئے جانا ہے۔ ایک قافلہ ہے جو جاری ہے لقاء اللہ کی جانب، حسین کا نام لے کر اس قافلے کا حقیقی حصہ بن جانا ہے، بس اگر قافلے کی حصے داری ہمیں میسر آ گئی تو ہم کامیاب ہیں، یا حسین کہتے ہوئے جائیں گے، اور گریا بھی آنکھوں سے ہوگا ہم، اور سینے پہ ماتم ہوگا، دل میں محبت حسین ہوگی، اسی عالم میں ہماری آخری سانس نکلے، یہی سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور کیوں نہ گریا ہو اس پر جسے قتیل العبرہ کہا گیا، جسے رولا رولا کر شہید کیا گیا، وہ جسے پیاسا شہید کیا گیا، وہ جس کے جنازے کو پامال کیا گیا، اللہ اکبر، وہ شہید جسے شہید بھی کیا گیا، نہر جسے ذبح بھی کیا گیا، نہر بھی کیا گیا، سلام ہو اس پر جس کو ذبح بھی کیا گیا، نہر بھی کیا گیا، سلام ہو اس پر جس کے جنازے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، سلام ہو اس پر جس کے بدن کو پامال کیا گیا۔ تاریخ اسلام میں ملتا ہے کہ جب عمرو بن عبدود جیسے فاسق اور کافر پہلوان کو امیر المومنین نے واصل جہنم کیا، وہ کہ جو توہین رسالت کرتے ہوئے چھلانگ لگا کر خندق سے آگے نکل آیا تھا کہ کون حلم مبارز کوئی میرے مقابلے میں آ سکتا ہے، اتنے بڑے ظالم کو جب امیر المومنین نے قتل کیا، وہ جہنم واصل ہوا، تو امیر المومنین نے اس کے بدن کا لباس، اس کے بدن پر موجود زرہ کو چھوڑ دیا، جنگوں کا دستور تھا کہ جو جسے قتل کرتا مقتول کی زرہ اور اس کا سامان قاتل کا حق بن جاتا تھا، اور دستور یہ تھا، مولا کائنات نے اس ظالم اور اس کافر کے بدن کی زرہ اور لباس کو چھوڑ دیا، واپس چلے آئے، لوگوں نے کہا یا علی، اے ابو الحسن، اس کے بدن پر بڑی قیمتی زرہ تھی، بڑی بہت زیادہ قیمت تھی اس کی، اور بہت زیادہ قیمت والی زرہ تھی، آپ نے کیوں چھوڑ دیا اس کو، آپ نے کیوں نہیں نکالا، وہ آپ کا حق تھا۔ ہو سکتا کسی نے یوں بھی کہا ہو کہ علی، اگر تمہیں اپنے لیے نہیں پسند تھا تو تم تو لوگوں کو کی مدد کرتے ہی ہو، لوگوں کی خیرات کرتے ہو، لوگوں کو اور لوگوں کی مدد کے لیے اپنی محنت مزدوری تک خرچ کر دیتے ہو، تو لے لیتے کسی غریب یتیم کی مدد کر دیتے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امیر المومنین نے جواب دیا، میں نے قتل ضرور کیا، ایک گستاخ کافر ضرور تھا، لیکن اس کی اپنی ایک پہچان تھی، اپنے قبیلے کا بڑا تھا، جانا پہچانا تھا، ہم اور ہم اہل بیت کسی جنازے کی بے احترامی کو اور اس کی شان کم کرنے کے قائل نہیں ہیں، ہم کبھی کسی جنازے کی توہین کا ارتکاب نہیں کرتے۔ چنانچہ روایتوں میں ہے کہ اس کی بہن گریا کرتے ہوئے آئی، جب اس کی بہن کو یعنی اس مقتول کی بہن کو جب پتہ چلا کہ اس کا بھائی قتل کر دیا گیا تو روتے ہوئے آئی، گریا کرتے ہوئے آئی، یہاں تک کہ جب جنازے کے قریب آئی تو اس نے شعر پڑھا کہ میرے بھائی اب میں تجھ پر گریا نہیں کروں گی، نہیں روؤں گی، اس لیے کہ کسی کریم نے تجھے قتل کیا ہے، کسی کریم کے ہاتھوں تو قتل کیا گیا ہے، تیرے جنازے کی بڑی شان و شوکت کا خیال رکھا گیا ہے۔ یہ کردار علی اور عمرو بن عبدود کی بہن کوئی آ کے زینب کے دل سے پوچھے ہیں، عصر عاشور کے بعد کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے ہیں، اللہ اکبر، مظلوم کربلا کو قتل کر دیا گیا، کبھی ظالم انگوٹھی کے لیے انگلی کو قطع کر رہا ہے تو کہیں ظالم آواز دے رہا ہے من یواتی علی الحسین، کون ہے جو حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے۔ 11 محرم جب بہن پہنچی کیا عالم تھا، بے گورو کفن لاشا پامال بدن، اللہ زینب نے مدینے کا رخ کیا، اے نانا رسول اللہ آپ پر درود و سلام ہو، ملائکہ کا یہ وہ حسین ہے جسے آپ دوش پر بٹھایا کرتے تھے، آج مرمل بالدماء۔ عزیزو، کوفہ و شام کے مصائب کی تاریخیں ہیں، مرحلہ در مرحلہ قافلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور مصیبتوں کی انتہا ہو رہی ہے۔ جگہ جگہ پر کبھی ایسا بھی ہوا کہ کوئی چاہنے والا مل جاتا، کوئی پہچاننے والا نظر آتا، اور اس در راہ میں بھی اور ان مشکلات اور ان مصائب کے دوران بھی اہل بیت حرم، رسول زادیاں، سید سجاد، جناب زینب، کربلا کا پیغام عام کرتی ہوئی جا رہی ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ کوئی غیر آیا اور حسین سے ہدایت دربار یزید کا، بچوں کے تاریخیں ماہ سفر کی ہیں اور اربعین کی جانب ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کہ روایت میں بیان کیا ہے کہ ظالم نے اپنے دربار میں اپنی جیت کا اعلان کرنے کے لیے طرح طرح کے لوگوں کو انوائٹ کیا، یا کئی بار اس نے انوائٹ کیا، تو انہیں بلائے جانے والوں میں سے اور انہیں مہمانوں میں سے ایک شخص تھا جو روم کا سفیر تھا، سفیر روم، جو عیسائی تھا اپنے مذہب کے اعتبار سے اور روم کا رہنے والا تھا، اس کو بلایا، جو ایمبیسیڈر تھا روم کا۔ اور اس نے جب بلایا تو آنے کے بعد سفیر نے کیا دیکھا کہ تشت ہے، تشت تلا پہ ایک حسین و جمیل نورانی سر رکھا ہوا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ سفیر مختصر، سفیر روم نے پوچھا کہ بتاؤ یہ کون ہے، اس کا نام کیا تھا؟ یزید نے انکار کیا کہ تمہیں نام سے کیا لینا دینا ہے، تم کو کیا مطلب ہے، بس میری خوشی میں شریک ہو جاؤ۔ کہا کہ نہیں نہیں، میں جب جاؤں گا اپنے وطن لوٹ کر تو تمام حالات بتاؤں اور سب کو میں تمہاری خوشی میں شریک کر سکوں، اپنے ملک کو یہاں کے حالات بتاؤں، اس کا نام کیا تھا؟ کہا نام اس کا حسین تھا۔ کہا کس کا بیٹا؟ فاطمہ و علی کا بیٹا۔ کون فاطمہ؟ کہا ہمارے رسول کی بیٹی، رسول اللہ کی بیٹی۔ بے ساختہ اس کی زبان سے جملہ نکلا، وائے ہو تم پر اور تمہارے اسلام پر، اپنے رسول کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر کے جشن مناتے ہو؟ میرا سلسلہ نسب 28 پشت سے جناب داؤد یا کسی نبی تک پہنچتا ہے، تو آج بھی میری قوم میرے خاک قدم کو چومتی ہے، اور تم ہو کہ اپنے رسول کے نواسے کو شہید کر کے اس طرح سے جشن مناتے ہو؟ دیکھو، ایک دور دراز علاقہ ہے نہ جانے کہاں، وہاں پہ کہا گیا ہے کہ وہ جناب عیسیٰ جس خچر پر سوار ہوتے تھے اس کی سواری کی کوئی نشانی ہے، اس کے قدم کی کوئی نشانی ہے، تو دنیا کے گوشے گوشے سے سال میں ایک مرتبہ لوگ جاتے ہیں وہاں اس خچر، اس جانور کی نشانی کا احترام کرنے کے لیے جو جناب عیسیٰ سے منسوب ہے، اور تم ہو کہ اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرتے ہو؟ جب یہ کلام یزید نے سنا تو ایک مرتبہ پریشان ہو گیا، کہا یہ جا کے ہمیں اپنے ملک میں بھی بدنام کرے گا، جلادا اس سفیر کا کام یہیں پر تمام کر دے، قتل کر دے۔ یہ سننا تھا، ایک مرتبہ سفیر روم کہتا ہے اے یزید مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، اور مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، قتل کرا دے، لیکن ذرا مجھے یہ سر میرے آغوش میں دے دے۔ پھر بیان کرتا ہے رات میں نے عجیب خواب دیکھا کہ تمہارے مسلمانوں کے رسول میرے خواب میں آئے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ تمہیں جنت کی بشارت ہو، مجھے جنت بلا رہے تھے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ مسلمانوں کا رسول مجھے جنت کی بشارت دے، جنت کی طرف بلائے۔ اللہ اکبر، ظالم نے اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی، سر حسین بھی ہے جو اس حالت میں بھی ہدایت کرتا ہے، ایک مرتبہ سر کو آغوش میں لیا اور ایک مرتبہ احترام کرتے ہوئے آواز دیتا ہے اے فرزند رسول حسین، گواہ رہنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ جب گواہی دے چکا ایک مرتبہ اس کی نگاہ اہل حرم کے بے ننگے سر چادروں بے چادر اور ننگے سر سروں کی جانب پہنچی، اہل حرم کی اسیری پہ سر پیٹنے لگا، ہائے میرے مولا حسین کے گھر والوں کے ساتھ کیا حشر ہوا، میں کہوں گا سفیر روم ابھی چند لمحوں کا مومن و مسلمان، تجھ سے دیکھا نہ گیا کہ علی کی بیٹیاں رسول کی نواسیاں ننگے سر دربار میں آئی ہیں، ذرا سید سجاد کے قدموں پہ گر جا، کربلا سے کوفہ کوفے سے شام تک اس بیمار مظلوم نے کس طرح سے ایک ایک مرحلے کو طے کیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون۔ پروردگار ہمارے قلیل اعمال قبول فرما، پالنے والے ہمارے تمام گناہ نے صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، ہماری نیک توفیقات میں اضافہ فرما، مالک پرچم اسلام کو سر بلند فرما، علماء کرام مراجع اعظم رہبر انقلاب سب کی حفاظت و نصرت فرما، مالک دنیا میں جہاں کہیں آزاداران امام حسین ہو سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، آزادار دستوں کی حفاظت فرما، آزاد خانوں کی حفاظت فرما، زائرین کی حفاظت فرما، زیارت گاہوں کی حفاظت فرما، ظالموں کی دہشت گردوں کی سازشوں کو انہیں کی طرف لوٹا دے۔ مالک ہمیں اس قابل بنا کہ امام کے لشکر کا حصہ بن سکیں، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔
سلام کعبہ دل ہا حسین جان، سلام شام اما فل ہا حسین جان، حسین جان حسین جان حسین جان، حسین جان حسین جان حسین جان، سلام حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جان، همیشه بلبم نام تو باشم، همیشه بلبم نام تو باشم، همی گویم که
حسین جانم حسین جانم حسین جانم،
سلام ای بابرا مطبخ
حسین جانم حسین جانم حسین جانم
همیشه بلبم نام تو باشد همیشه بلبم نام تو باشد همی گویم که ای مولا حسین جانم قامت را از دل و جان می‌پذیرم قامت را از دل و جان می‌پذیرم کنم برپا از آیت را حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین